الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه اجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت به الاسرور. قانون فطرت ہے کہ جب تاریکیاں بڑھتی ہیں تو اللہ کریم ان کی رد کے لیے روشنی نمودار فرماتا ہے، اور شب تار کے بعد روز روشن آ جاتا ہے. کائنات کا نظام ہے، جس طرح سورج ڈھلتا ہے اسی طرح اقوام عالم بھی عروج و زوال سے آشنا ہوتی رہتی ہیں. روشنیاں ڈوبتی ضرور ہیں لیکن معدوم نہیں ہوتی ہیں، پھر سے سورج طلوع ہو جاتا ہے. کبھی چاند کبھی ستارے تاریکی کا جگر چیرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. یہی اسی کا اطلاق اقوام عالم پہ بھی ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام الاولین والآخرین ہیں، اور ابھی وجود نہیں بنے تھے. ارواح سے جہاں اللہ کریم نے اپنی ربوبیت کا اقرار لیا، الستو بربکم قالوا بلا، وہاں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ارواح مطہرہ سے آقا انعامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کا اعتراف کروایا، آپ پر ایمان لانے اور آپ کی مدد کرنے کا وعدہ لیا. فاخذ اللہ میثاق النبیین، نبیوں سے معاہدہ کرایا گیا، عہد کروایا گیا. میثاق عہد کو کہتے ہیں. یہ جو آپ اقوام عالم میں عہد نامے لکھتے ہیں اور باتیں طے ہوتی ہیں اور تحریر کی جاتی ہیں، میثاق اس معاہدے کو کہتے ہیں. فاخذ اللہ میثاق النبیین، انبیاء کے ارواح مقدسہ سے عہد لیا گیا. تو جب آپ اتنے اول تھے کہ وجود انسانی جو تھے ابھی ان کی تخلیق نہیں ہوئی اور آپ کی عظمت کا اقرار لیا جا رہا ہے، تو پھر یوں ہونا چاہیے تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوتے، کائنات کو منور فرماتے، پھر باقی نبی آتے رہتے اور اسی بات کو دہراتے چلے جاتے. اس طرح سوچنا انسانی عقل کی بات ہے، چونکہ انسان اپنی مختصر سی حدود کے اندر مقید ہے، اس کا علم بھی محدود ہے، سوچ بھی محدود ہے. وہ خالق کائنات ہے، اور اس نے جن چیزوں پہ کائنات کو پابند کر دی ہے وہ مجبور ہے، کائنات اسی طرح چلے گی، لیکن جہاں آزادی دی ہے وہاں مکمل آزادی دے گی. اعمال و کردار میں انسان کو آزادی دی ہے، نہ پیدا ہونے کی آزادی ہے، نہ مرنے کی آزادی ہے، نہ شکل بنانے کی آزادی ہے، نہ بخت سوارنے کی آزادی ہے، نہ علم و عقل کی آزادی. ہر چیز ایک اندازے سے ہر ایک کو عطا فرماتا ہے، لیکن کردار کو کیا اپناتا ہے. وہدینا السبیل اما شاکرم و اما کفورا، دونوں راستے واضح کر دیے ہیں، کوئی شکر کرنا چاہتا ہے یا ناشکری کرنا چاہتا ہے. تو وہ جانتا تھا کہ کس وقت کتنا اندھیرا ہوگا اور کتنی روشنی کی ضرورت ہوگی. اس کا علم ازلی ہے، قدیم ہے، حضوری ہے، یعنی اللہ کے علم میں ماضی حال مستقبل نہیں ہے، ماضی بھی اس کے سامنے حاضر ہے، حال بھی حاضر ہے، مستقبل بھی اس کے سامنے حاضر ہے، اللہ کا علم حضوری ہے، جو ہو چکا ہے، جو ہو رہا ہے، جو ہونے والا ہے، سب کچھ اس کے سامنے موجود ہے. اسے پتا تھا کہ کب کب کتنی تاریکی ہوگی اور کتنی روشنی انسانیت کو چاہیے ہوگی. اب اس روشنی سے کوئی راستہ اختیار کرتا ہے یا اس سے استفادہ کرتا ہے یا نہیں، وہ اختیار تو انسانوں کو دے دیا. لہذا جوں جوں ضرورت پڑی، سب سے پہلے انسان کو خود نبوت عطا کر دی، آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام خود نبی، انہوں نے روشن راہیں متعین کی، پھر انہیں سے نسل انسانی بڑھی. اور جب وہ تاریکیوں میں ڈوبنے لگی تو پھر کوئی نبی بھیج دیا، ایک روشنی پھر بھیج دی. اب یہ وقت کی اور ضرورت کی بات تھی، جب زیادہ تاریکی بڑھتی تو نبی کی بجائے رسول مبعوث فرما دیا جاتا، اسے کتاب عطا کر دی جاتی، نئی روشنیاں کا اہتمام کر دیا جاتا، ایک نیا سسٹم. جوں جوں انسانیت بلوغت کی طرف گئی تو نظام تبدیل ہوتے گئے. جیسے ہماری زندگی میں ہم نے دیکھا، آج کے بچوں نے نہیں دیکھا لیکن ہم نے تو دیکھا، کہ ہم دیے کی لو پہ پڑھتے تھے اور اس میں تارے میرے کا تیل جلتا تھا اور روئی کی بتی ہوتی تھی گول سی، اس میں ہماری مائیں ڈال دیتی تھی، اسے آگ لگا کے ہم اس پہ پڑھتے. پھر لالٹین آ گئی مٹی کے تیل کی، اب اس کی جگہ بجلی کی روشنی نے لے لی. کل ممکن ہے کوئی اور چیز ایجاد ہو جائے جو بجلی سے بھی زیادہ روشن ہو. جس طرح دیے کے عید کے لوگ بتی کے بارے نہیں سوچ سکتے تھے اور بتی کے عید کے لوگ بجلی کے بارے نہیں سوچ، آج ہم کسی بجلی سے مزید روشنی کے بارے ہم نہیں سوچ رہے، لیکن عین ممکن ہے کہ اللہ کریم کل کوئی اور ایسا سبب دے دیں جو بجلی سے زیادہ روشن ہو، یہ وہ خود جانتا ہے. اسی طرح انسانی تاریخ کا پہیہ چلتا رہا، جب جب انسان بالغ ہوا تو جب اس نے جو جو اچھائیاں کی اسی حساب سے اس میں برائی کرنے کی اہلیت بھی بڑھتی رہی. جب انسان بہت سادہ تھے تو گناہ کی کیفیت بھی کم تھی، اور جوں جوں انسان ہوشیار ہوتے گئے، سمجھدار ہوتے گئے، نئی نئی چیزیں ایجاد ہوتی گئیں، نئے نئے نیک اعمال ہوئے تو نئے نئے گناہ بھی ایجاد ہوتے گئے. جو گناہ آج کل ہوتے ہیں آج سے دس سال پہلے کو سوچ بھی نہیں کر سکتا. لمبے عرصے کی بات نہیں، ہمارے اپنے زمانے کی بات ہے، ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے کسی سے عہد کر لیا ہے ان دیہات میں تو پھر جان دے دی، عہد نہیں توڑا. اور آج لوگ عہد کرتے ہیں اور پھر جاتے ہیں، سمجھ ہی نہیں آتی. تو حالات جو جو بدلتے رہے، اللہ کریم روشنیاں نازل فرماتا رہا، انبیاء آتے رہے، پھر رسول کی ضرورت پڑی تو رسول بھیج دیا، نئی کتاب بھیج دی، پھر اس کے پیچھے نبی چلتے رہے، اس دین کو چلاتے رہے، پھر تاریکی اس سے بڑھ گئی، نیا رسول آ گیا، نئی کتاب آ گئی. جب زمانہ اتنا تاریک ہو گیا کہ روئے زمین پر کوئی ایک بندہ بھی اللہ کے نام سے واقف نہیں تھا، یعنی تاریکی کی انتہا ہو گئی، تب ضرورت پیش آئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کرنے کی. نبوت میں تو آپ سب سے پہلے تھے. بعثت کی ضرورت تب پیش آئی کہ جب دیے سے، بتی سے، بجلی سے روشنی ہونے والی نہیں تھی، اب سورج کی ضرورت تھی کہ زمانے پہ طلوع ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تب ہوئی جب دنیا پہ ایک بندہ بھی اللہ کے نام سے واقف نہیں تھا. اور سلمان فارسی رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح حیات ایک دوست نے لکھی ہے، اور انہوں نے بڑی مصیبتیں برداشت کی. آتش پرستوں کے خاندان میں پیدا ہوئے, پھر ہدایت کی تلاش میں نکلے, عیسائی راہبوں کے پاس رہے, بڑے سفر کیے, پھر قید ہوئے, غلام بن کر بکے, پھر بڑی تکلیفیں اٹھائیں, مار پیٹ پڑی, وہ آخری عمر میں جا کر کہیں وصال نبی نصیب ہوا. تو ساری لمبی سوان حیات لکھنے کے بعد آخر میں وہ لکھتا ہے کہ ایک جنگل میں سے گزر رہے تھے, بحیرا راہب نے انہیں پیش گوئی کی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی, اس نے کہا تھا کہ وادی بطحا کی طرف جاؤ. اور وہ پاپیادہ جا رہے تھے ایک جنگل میں سے گزرے, تو وہاں ایک ضعیف العمر آدمی, ایک بزرگ آدمی تھا, چار پانچ بکریاں اس نے رکھی ہوئی تھی, کچھ جنگلی جانور ہلے ہوئے تھے اس سے وہ آ جاتے تھے, ایک چشمہ تھا وہاں سے پانی پی لیتا تھا, کچھ پھل تھے وہ کھانے پینے کا انتظام یا دودھ پینے کا انتظام اس کا ہو جاتا, وہ اللہ نہ کرتا تو وہ بات نہیں کرتا تھا, برسوں سے خاموش تھا. لوگ آتے اس کی زیارت کو بیٹھے رہتے باتیں کرتے رہے, وہ کسی سے بات نہیں کرتا. یہ جا کر اس کے پاس ٹک گئے, بڑے دن اس نے بات نہ کی, لیکن یہ مجھ سے رہے کہ آپ مجھ سے تو بات کرو, میں بھی تو آپ کی طرح بے گھر ہوں اور اللہ کے آسرے پہ پھر رہا ہوں. تو کافی دنوں بعد انہوں نے ان سے بات کی اور فرمایا کہ مجھے تیرا حال دل معلوم ہے, اس لیے بات کر رہا ہوں. انہوں نے بتایا کہ میں آخری بندہ ہوں جس کے پاس حقیقی دین عیسوی موجود ہے, مجھے عیسیٰ علیہ السلام کا لایا ہوا عقیدہ بھی معلوم ہے, اور جو عبادت میں کرتا ہوں وہ بھی اس کے مطابق میرے پاس صحیح دین عیسوی ہے. لیکن لوگ اتنے بگڑ چکے ہیں کہ اگر میں لوگوں سے بات کروں انہوں نے میں بتاؤں تو وہ مجھے قتل کر دیں, لہذا میں نے بات کرنا چھوڑ دی. آپ سے بات اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے وقت دن پورے ہو چکے ہیں اور مجھے موت کی آہٹ سنائی دے رہی ہے. آپ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی تلاش میں ہیں. اس روئے زمین پر اگر آپ ایک چھوٹا سا جگنو بھی سمجھیں تو میں ہوں جسے اللہ کا نام اور اس کے بارے ایمان عقیدہ اور عمل کی خبر ہے. اب روئے زمین پر میرے علاوہ دوسرا کوئی نہیں جو اللہ کے نام سے واقف ہے. جب میری موت ہوگی تو مکمل تاریکی چھا جائے گی اور وہی وقت ہوگا محمد رسول اللہ کی بعثت. اللہ دنیا کو تاریک نہیں چھوڑے, لہذا میں تمہیں یہ وصیت کرتا ہوں کہ جب میری موت ہو جائے تو مجھے غسل دینا, کفن پہنانا, خود ہی جنازہ پڑھنا, خود ہی ریت میں دفن کر دینا. یہ میری جو پانچ چھ بکریاں یہ بھی تمہاری میرے مرنے کے بعد, یہ بھی لے جاؤ اور وہاں پہنچو, جب میری سانس نکلے گی تو وہ مبوس ہو جائیں گے. یعنی جب روئے زمین پر مکمل تاریکی اور ایسی تاریکی چھائی جو آدم علیہ نبی علیہ السلام سے لے کر اس زمانے تک نہیں چھائی تھی, تو پھر اس کی ربوبیت میں رب وہ ہوتا ہے جو ہر ایک کی ضرورت ہر حال میں ہر وقت ہر جگہ پوری کرے. تقاضائے ربوبیت تھا کہ روشنی بکھیرے, تو بعثت محمد الرسول اللہ کا ظہور ہو گیا. بعثت تو وقت کی ضرورت کے مطابق ہونی تھی نا, اس لیے آپ آخر میں تب مبعوث ہوئے کہ آخر تک انسانیت بالغ ہو چکی تھی, اور اس عہد کی آپ تاریخ پڑھے کہ ضرور زمین پر ہو کیا رہا تھا, بندے بندوں کو کھا رہے تھے, بندے بندوں پر بھوکے شیر چھوڑ کر تماشا دیکھ رہے تھے, بندے بندوں کو خرید و فروخت کا سامان سمجھتے تھے. دنیا میں جو کچھ ہوتا تھا اس صدی کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو ایک سرے سے دوسرے سرے تک ظلم کا راج تھا جو سوچا بھی نہیں جا سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت وہ سورج طلوع ہوا جسے غروب نہیں ہونا تھا. افلت شموس الاولین والشمس ہونا ابدن الا افق الاولا لا تقربوا. پہلوں کے سورج طلوع ہوئے غروب ہو گئے, ہمارا سورج طلوع تو ہوا ہے لیکن ابد الآباد افق الاولا پہ روشن رہے, اسے غروب نہیں ہونا. پھر آپ نے دیکھا کہ ایک وقت ایسا تھا کہ روئے زمین پر ایک بندہ تھا جو اللہ کو مانتا تھا اور وہ تھا اللہ کا آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک سے دو, دو سے تین, تین سے چار, عورتوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا, مردوں میں ابو بکر صدیق, ایک سے دو کرنے والے. پھر روشنیاں بڑھتی گئیں بڑھتی گئیں بڑھتی گئیں اور دنیا نے دیکھا کہ ربع صدی میں معلوم دنیا کے تین چوتھائی حصے پر دین نافذ ہو چکا تھا, ریاست بنا چکا تھا, اقتدار میں آ چکا. کمال ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دو آدمی تھے, چار آدمی تھے, ایک آدمی تھا, تو تقریریں کون سنتا تھا, آواز کون سنتا تھا, کوئی تقریر آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ہے, طیبہ میں لمبی تقریر نہیں ملے گی, خلفاء راشدین کی کوئی لمبی تقریر نہیں ملے گی. گنتی کے الفاظ ہوتے تھے, تبلیغ ہوتی تھی کردار سے. مکہ کے قبائل کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع فرمایا تو آپ نے یہی سوال پوچھا تھا کہ میرے بارے تمہاری رائے کیا ہے, کہ آپ صادق بھی ہیں امین بھی ہیں. چالیس برس آپ نے ہمارے ساتھ گزارے ہیں, آپ نے کبھی آج تک مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولا اور کوئی رائی برابر آپ نے کسی کی خیانت نہیں کی, آپ امین بھی ہیں سچے بھی. آپ نے فرمایا میں اسی جگہ کھڑا ہوں کہ میرے سامنے اس طرف کی وادی بھی ہے اور اس طرف کی گھاٹی بھی ہے, میں چوٹی بھی کھڑا ہوں, تم لوگ گھاٹی میں ہو. اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اس وادی میں دشمن کی فوج جمع ہے اور تم پر حملہ کرنے والی ہے تو کیا سمجھو گے؟ انہوں نے کہا آپ صادق بھی ہیں امین بھی ہیں, مقام ایسے پہ کھڑے ہیں جہاں دونوں طرف نظر آ رہا ہے, ہم ضرور آپ کی بات پہ یقین کریں گے. تو آپ نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں, دنیا اور آخرت کے درمیان کھڑا ہو کر دونوں طرف دیکھ رہا ہوں, تم جو کچھ کر رہے ہو اس کا نتیجہ جہنم ہے اور جو راستہ میں بتا رہا ہوں اس کا نتیجہ اللہ کی رضا مندی ہے. تمہیں ایک طرف نظر آ رہی ہے, میری نگاہ دونوں طرف ہے. تو تبلیغ کی بنیاد حضور علیہ السلام نے اپنے کردار عالی کو بنایا. اسی طرح عہد خلفاء راشدین میں مسلمان جہاں تک گئے یار اتنی دنیا کی فتح کر ڈالی, کردار تبلیغ کرتا تھا, ان کا عمل تبلیغ کرتا, باتیں کم کرتے تھے لیکن لوگوں کو ان سے معاملات پڑھتے سابقہ پڑھتا تو لوگ کہتے تھے کہ ایسا ہونا چاہیے, میں بھی ایسا ہوتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت ختم ہو گئی, اور اس میں کسی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے. قرآن نے بھی وضاحت کر دی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالیں دے کر وضاحت کر دی, بلکہ سیاستہ کی مشہور حدیث موجود ہے کہ نبوت ایک ایسی عمارت تھی جو خوبصورت انداز میں بنتی رہی بنتی رہی لیکن اس میں ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنا تل کر لبنا, میں وہ اینٹ ہوں جو آخری اینٹ اس میں لگا دی گئی. یعنی اب کبھی قیامت تک ایسی تاریکی نہیں آئے گی کہ کوئی نیا نبی مبعوث ہو. اور نہ حضور کی نبوت کا نام مٹنے پائے گا. کوئی نہ کوئی قوم کسی نہ کسی گوشے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتی رہے گی, پڑھتی رہے گی. ہم نہیں کریں گے, کوئی اور کر لے گا. اسایات اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ, تم چھوڑ دو گے, کسی اور کو توفیق دے دوں گا, وہ میری محبت کا اسیر ہو کر یہ علم اٹھا لے. اور وہ ایسا قادر ہے کہ مسلمان حکمران عیاشیوں میں ڈوب گئے اور لوگوں کو گمراہی پہ لگا دیا, تو اسلام کو مٹانے کے لیے جو قوم اٹھی تھی تاتاری, اللہ نے انہیں ایمان عطا کر دیا اور پاسباں مل گئے کعبے کو سنم خانے سے. اور پھر صدیوں, یہ بڑے صغیر پر بھی ہزار سال حکومت انہی کی اولاد نے کی. لیکن وہ قانون فطرت جو انبیاء کے بارے تھا, وہی اولیاء اللہ کے بارے لاگو ہوا. صحابہ تابعین تبع تابعین کے روشن زمانے بیتے, خیر القرون گزری, سلسلہ ولایت شروع ہوا, تو جتنا جتنا بگاڑ ہوتا تھا اس پائے کے ولی بھیجتا رہا. ہمارے زمانے میں آ کر, بات کو میں لمبا نہیں کرتا, مجھے کل سے بخار بھی ہے, دنیا میں گرمی ہے, یہاں کل مجھے ٹھنڈ لگ گئی, کمال ہے, عجیب بات ہے. باہر بیٹھے اور ٹھنڈی ہوا تھی, اس سے رات بخار ہو گیا. ہم ایسے عہد میں آئے جہاں 14 صدیوں کی نسبت تاریکیاں بہت بڑھ گئی تھی. ایسے زمانے میں اب سوچا کرتا ہوں کہ جو گناہ آج کل ہوتے ہیں, یہ تو شاید شیطان نے بھی سوچے نہیں ہوں. وہ بھی پریشان ہوگا کہ میں تو انہیں آدمی سمجھ کر ان سے گناہ کراتا تھا, یہ تو کتوں سے بھی بدتر. جو گناہ کی حالت آج ہے, جس میں اقوام عالم ڈوبی ہوئی ہیں, جس میں مغرب ڈوبا ہوا ہے, جس میں فارس ڈوبا ہوا ہے, اور حد یہ ہے کہ مسلمان ممالک میں بھی ان کی ایجنسیاں اور ان کے کارندے اور ان کا نظام موجود ہے. ہماری تو کمزوری یہ ہے کہ ہر نئی چیز پہ ہم فتویٰ لگا کے بیٹھ جاتے ہیں. اگر ان نئی چیزوں کو سٹڈی کیا جائے, دیکھا جائے, مطالعہ کیا جائے, تو پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے. تو یقیناً جو آباب اس عہد کے کمپیوٹر کی کاروائیوں سے واقف ہیں, وہ میرے ساتھ اتفاق کریں گے کہ جس طرح کی غلاظت آج بکھیری جا رہی ہے, میں کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ اتنا برا تو شیطان نے بھی نہیں سوچا ہو. لوگ جانوروں سے بدتر ہو گئے. تو اللہ کریم نے ایک ایسے بندے کو ولایت عطا کی جسے اس نے خود جرات رندانہ بھی دی, علوم کے وافر خزانے بھی دیے, اور ولایت کی وہ منازل عطا کی جو کم از کم 1450 سال اولیاء اللہ کی تاریخ میں جس کی نظیر نہیں ملتی. اس لیے کہ اس عہد کی ظلمات کے لیے ایسے ہی انسان کی ضرورت تھی جس نے 14 صدیوں کا جگر چیر کر بندوں کو بارگاہ نبوت میں کھڑا کر دیا. آسان بات نہیں ہے, لیکن بندوں کا مزاج ایسا ہے کہ اس کے باوجود بھی بگڑنے سے باز نہ آئے. یعنی اتنی غلاظت مزاجوں میں بھر چکی ہے, اس قدر غلیظ مٹی ہو گئی ہے انسانی وجودوں کی, اور اس قدر ان کی بیماریاں اور دل کی تاریکیاں بڑھ گئی ہیں کہ آب حیات سے بھی مرے ہی زندہ نہیں ہو سکے. لیکن اب اگر کفر غالب آ رہا ہے اور اسلام نہیں, اسلام تو مغلوب ہوتا ہی نہیں, اسلام تو دین ہے اللہ کا, اور اسلام حاکم ہے, محکوم ہوتا ہی نہیں. کفر غالب آ رہا اور مسلمان مغلوب ہو رہا ہے، اسلام نہیں، مسلمان مغلوب ہو رہا ہے. کیوں مغلوب ہو رہا ہے؟ اسلام سے ہٹتا جا رہا ہے اور کافر کی تقلید میں جا رہا ہے. مسلمان اسلامی حدود سے نکل کر کافر سے مشابہت کرنا، کافر کی طرح کھانا پینا، کافر کی طرح شراب پینا، کافر کی طرح برائی کرنا، کافر کی طرح جھوٹ بولنا، کافر کی طرح سود کھانا، اور پھر کافر جیسا نظر آنے پہ فخر کرنا، یہ کوئی بات نہ ہوتی اگر ہم کافروں کی مشابہت اختیار کرتے اور اس پہ شرمندہ ہوتے تو کبھی اس سے خلاصی کی امید ہو سکتی. اب ہم اسلام پہ جو کام شریعت کے مطابق کرتے ہیں اس پہ ہمیں شرمندگی اور معذرتی ہوتی ہے. ہم نماز بھی کہتے ہیں کہ چھپ کر پڑھ لیں، کوئی یہ نہ کہے کہ یہ نماز پڑھتا ہے، لیکن جو کام ہم کافروں جیسا کرتے ہیں وہ ہم سر بازار کرنا چاہتے ہیں کہ ہر کوئی سمجھے کہ یہ بھی صاف بہادر ہے. آپ کے ہوٹلوں پہ آپ کا قانون بیچارہ پاکستان کا قانون، کاش یہ نہ ہوتا. تو قانون لفظ کی اتنی توہین تو نہ ہوتی، قانون لفظ میں ایک جان ہے. میں نے مطالعہ کے لیے ویسٹرن موویز دیکھی ہیں، بہت دیکھی ہیں، کہ یہ اقوام مغرب یہ سپر پاور بننے سے پہلے اور ریاستیں بنانے سے پہلے کس طرح کے لوگ تھے. آپ نے شاید فتوے کے ڈر سے نہ دیکھی ہوں گی، تو میں چونکہ اللہ نے مجھے خود سمجھ دے رکھی ہے تو میں یہ فتووں کی بارش سے نہیں ڈرتا، بلکہ جو صحیح سمجھتا ہوں وہ کرتا ہوں. تو جب تک آپ کسی مرض کا مطالعہ نہیں کریں گے آپ کی سمجھ میں آئے گا کیسے کس کا تدارک کیا ہے. لیکن میں ایک بات سے بڑا حیران ہوں، قتل و غارت کرتے ہیں، لوٹ لیتے ہیں، درندگوں کی طرح ان کی زندگی ہے، وحشیوں کی طرح ان کا کھانا پینا ہے. اور ویسٹرن موویز میں دیکھیں تو سوائے لوٹ مار قتل و غارت کے کچھ نہیں بچتا، لیکن جہاں قانون کی بات آتی ہے وہاں اس وحشت کے زمانے میں بھی وہ رک جاتے اور کہتے ہیں دس از دا لا، یہ قانون ہے اور اس کی پاسداری کرنی ہوگی. میں نے یہ سمجھا کہ ان وحشیوں کو اگر ریاستیں بنانے اور مہذب ہونے کا موقع ملا ہے تو اس وجہ سے کہ انہوں نے قانون اپنا بنایا ہوا، ان کا اپنا بنایا ہوا تھا، لیکن جو قانون بن گیا، آپ اس زمانے کی مووی بھی دیکھیں تو وہاں ایک جگہ پر آ کر وہ رک جائیں گے اور ایک موقع کہہ دے گا کہ دس از دا لا، یہ قانون ہے اور آپ اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے، وہ رک سکتے. وہ جو قانون کا احترام تھا اس نے انہیں جہالت سے نکال کر ان کی اپنی تہذیب، شہید کی اس تہذیب میں، اور اس لوٹ مار سے نکال کر دنیا کی چوٹی کی طاقتوں میں شامل کر دیا. اور آج بھی اگر مغربی ریاستیں سپر پاور بنی ہوئی ہیں تو وہی اصول میری نظر میں وہی اصول مجھے نظر آتا ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کے پریزیڈنٹ پہ الزام آتا ہے، اور معمولی سا الزام ہے، سیکس فری سوسائٹی ہے، اس میں کچھ اس نے کر بھی لیا تو کیا ہوا. یہ کہتے ہیں نہیں پریزیڈنٹ کو نہیں کرنا چاہیے، تو ایک عام وکیل کو جج بنا دیا جاتا ہے، کوئی باقاعدہ عدالت بھی نہیں. میں نے دیکھا سیٹلائٹ پہ، میں خود دیکھتا رہا، 4 گھنٹے مسلسل لوہے کی کرسی پہ بٹھا کر وہ بل کلنٹن سے سوال کرتا رہا اور وہ جواب دیتا رہا کہ لا از لا. امریکہ کا صدر جو پوری دنیا کو تباہی میں دھکیل رہا ہے قتل و غارت کی، جس ملک پہ چاہتا ہے مس ہاتھی کی طرح چڑھ دوڑتا ہے، ایک وکیل کے سامنے ایک لوہے کی کرسی پہ بیٹھا، ایک ڈبا سا بیئر کا تھا یا 7 اپ کا تھا، اور ایک گلاس پانی کا، کبھی اس سے گھونٹ بھرتا ہے کبھی. اتنا اس وکیل نے اسے پریشان کیا کہ پسینے نکل رہے ہیں، وہاں سے گھونٹ لیتا ہے، وہاں سے ایک گھونٹ لیتا ہے، لیکن 4 گھنٹے مسلسل وہ جواب دیتا رہا. کیوں؟ یہ قانون ہے. ہمارے ہاں وزیراعظم کو پیشی پہ جانا پڑا سپریم کورٹ میں، ایک دفعہ گیا دوسری دفعہ مار مار کر ججوں کے پلستر بگاڑ دی. پریزیڈنٹ آف امریکہ سے بڑا آدمی تو نہیں تھا. اگر وہ غلط قانون کی عزت کرتے ہیں اور اس پہ اپنے آپ کو پابند رکھتے ہیں تو اس نے انہیں دنیا کی سپر پاور بنا دیا. اگر ہم اللہ کے دیے ہوئے قانون کو قانون سمجھیں اور وہاں رک جائیں کہ دس از دا لا، اس سے آگے نہیں، تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ دہشت گردی ہو رہی ہے جی، 25 بندے مر گئے، 75 زخمی ہو گئے. اچھا انہیں 1,00,000 روپے دے دو. آج کل لوگ قربانی کے بکرے 1,25,000 کے خریدتے ہیں، دمبے خریدتے ہیں، اور یہ جو بیلوں کی ریس ہوتی ہے اس میں ریس کے بیل 10,000,000 تک بیل بکتا ہے، ریس کے گھوڑے 15,000,000-20,000,000 کے خریدے جاتے ہیں. ہمارے یہاں تو ایک اپنا طے شدہ قیمت ہے، بندہ مر گیا 1,00,000 روپے دے دو، جان چھوٹ گئی، یہ انصاف ہو گیا. 20,000,000 میں تو گھوڑا بکتا ہے، 1,00,000,000 سے زیادہ قیمت پہ لوگ کتے بیچتے ہیں، کتوں کے شوقین 2-2, 4-4 لاکھ کتوں کے لیے دیتے ہیں. بٹیر بازوں سے پوچھو، 3-3 لاکھ پہ بٹیرا فروخت ہوتا ہے، لڑائی کراتے ہیں، بٹیرا کیا لڑے گا بےچارا. لیکن ان سے پوچھو تو وہ کہتے ہیں میرے بٹیرے نے ٹکر ماری، زمین ہلا دی. اور یہاں قانون یہ ہے، انصاف یہ ہے، جو مر گیا اسے 1,00,000، جو زخمی ہوا اسے 50,000. تو 1,00,000 میں تو نسوار بھی نہیں آتی، بندہ کہاں سے پورا ہوگا؟ تو 50,000 تو 4 پٹیاں لگا کے ڈاکٹر اس زخم سے لے لے گا، پھر وہ کیا کرے گا؟ کیا یہ انصاف ہے؟ کیا یہ قانون ہے؟ کوئی قانون نہیں ہے ہمارے یہاں. کافر پھر بھی اپنے کفر کے قانون کا پابند ہے. حکومتیں بدلتی ہیں، کافروں میں بدلتی ہیں، ایک دوسرے کے مخالف برسر اقتدار آتے ہیں، لیکن پالیسیاں نہیں بدلتی. جو حکومت بناتی ہے وہ قوم اور ملک کا مفاد دیکھ کر بناتی ہے، دوسرے آنے والی اس کو جاری رکھتی ہے، اس میں قوم اور ملک کا مفاد ہوتا ہے. وہ شہر جائے، جان کیری آ جائے، آپ کو اور مجھے ہماری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑے. جو دباؤ عالم اسلام پہ ہے وہ بدستور رہے گا اور بڑھتا رہے گا، خاموش ہو یا جان کے لیے. اگر کوئی فرق پڑے گا تو امریکی قوم کو، کہ بش ان کے لیے کیا سہولتیں کرتا ہے اور جان کے لیے آتا ہے تو اس سے زیادہ انہیں کوئی سہولت دیتا ہے یا قانون آسان کرتا ہے، یہ کیا کرتا ہے. مجھے آپ کو، عالم اسلام کو، روئے زمین پر بسنے والے لوگوں کو، دوسرے ملکوں کو، اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں. اس لیے کہ ان کی پالیسی یہ ہے کہ ہم خدا ہیں اور یہ کیڑے مکوڑے ہیں، جسے چاہیں زندہ رکھیں، جسے چاہیں مار دیں، اس میں کوئی فرق نہیں آیا. لیکن ہمیں کیا مصیبت ہے کہ کافر اپنے کافرانہ اصولوں اور اپنے ذاتی بنائے اصولوں کی پاسداری کرے، اور ہمارے پاس اللہ کے دیے ہوئے قانون اور ان کی پاسداری نہ کرے. تماشا بنا لیا ہم نے دین کو. شب برات آ گئی، اس میں اتنے نفل پڑھو جنت ہوگی، بندہ فارغ ہوگا، کیا ضرورت ہے سارا سال کام کرنے کی؟ سارا سال حلال حرام کی کیا ضرورت ہے؟ سارا سال عبادتیں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک رات میں 2-4 دفعہ گھٹنے ٹیک کے اور جان چھوٹ کے. دین کو رواج بنا کر، دین کا مطلب جنت کا حصول نہیں ہے، ثواب کا چکر اور جنت کا چکر دے کر لوگوں کو اللہ سے دور کر دیا اور صرف جنت کا حاصل کر دیا. دین کا مطلب اللہ کا بندہ بن کر اس کی رضا کے مطابق جینا ہے, اور مرتے وقت اس کی رضا ہو اور مرنے کے بعد بھی وہ راضی ہو. جنت تو ایک رہائش ہے ایک سٹیٹس کے لوگوں کی, اگر وہ سٹیٹس ہوگا تو جنت تو خود ملے گی, وہ سٹیٹس نہیں ہوگا تو نہ وہاں رشوت ہوگی نہ سفارش ہوگی نہ کھینچ کر کوئی لے جائے گا. وہ سٹیٹس پیدا کرو کہ بندے کا تعلق اللہ سے ہو, اللہ کے حبیب سے ہو, اور جو کچھ اللہ کی کتاب نے اللہ کے رسول نے کہہ دیا ما آتاکم الرسول فخذوه جم جاؤ چمٹ جاؤ اس سے جو محمد رسول اللہ نے دے دیا ہے, وما نہاکم عنہ فانتہوا جہاں سے روک دیا ہے مر جاؤ ادھر مت جاؤ. بات ختم ہو. کاش ہم بھی یہ کہہ سکے دس از دا لا, یہاں حکم شریعت آئے اور ہم کہہ دیں دس از دا لا نو بیانڈ دس, اس سے آگے میں نہیں جاؤں گا, یہ قانون ہے. ہمیں اس وقت ضرورت ہے اس ایک بات کی. اب یہ جو آپ لوگ اور میں بیٹھے ہیں ہم پھنس گئے ہیں, یہ اس کا احسان ہے کہ اس نے اپنے ایک عظیم انسان کی جوتیوں میں بیٹھنے اپنا نام لینے اور دل کو روشن کرنے کی توفیق عطا کی, لیکن اس کے ساتھ ذمہ داری بھی آ گئی کہ تم نے اگر سیکھا تو اس کا فائدہ میری مخلوق کو کیا ہوا, کیا میری زمین پر ظلم رکا اور انصاف پھیلا؟ انصاف کون کرے گا؟ جو خود ظلم میں مبتلا ہو اس سے انصاف کی توقع کی جا سکتی؟ اور سب سے بڑا ظلم شریعت کی خلاف ورزی ہے. یہ کون سا اسلام ہے کہ لوگوں کو سرے بازار قتل کر دو اور اسلام کی خدمت ہو رہی ہے, گاڑی کو آگ لگا دو دین کی؟ اسلام تو زندگی کا نام ہے, حیات کا نام ہے, محبت کا نام ہے, پیار کا نام ہے, نوع انسانی کو اللہ کے غضب سے بچانے کا نام ہے کہ ایک ایک بندے کے لیے خلوص دل سے اور پیار سے کوشش کی جائے کہ آج اللہ کی مخلوق ہے اور یہ انسان ہے, اے اللہ کے غضب سے بچ جائے, اگر میں اس کا سبب بن سکوں تو میں اسے اللہ کے غضب سے بچا لوں, اور اس کے لیے پہلے تو میرے اپنے پاس چھاتا ہو کہ میں خود تو نہیں بھیگ رہا, جو خود بھیگ رہا ہے دوسرے بھیگنے والے کو کیا بچائے گا, اور اگر میں اسلام کے چھاتے کے نیچے ہوں تو اس کو بھی لے آؤں کہ وہ بھی بھیگے نہیں, وہ بھی بچ جائے, اس پہ نہ اولے برسیں. بندے مارنے کا نام تو اسلام ہے. یہ تو کوئی کسی مذہب اور اخلاقیات سے بالا تر بات ہے کہ اللہ کی مخلوق کو جہاں چاہو اڑا دو, اور اللہ کے نزدیک ایک بندے کا قتل انسانیت کا قتل ہے. آپ نہیں بندے مار سکتے, وہ مار سکتا ہے جس نے زندگی لی ہے, وہ لے بھی سکتا ہے, جہاں وہ حکم دیتا ہے وہاں مرنا بھی ثواب ہے مارنا بھی ثواب ہے, لیکن یہ گلی کوچوں میں اور عبادت گاہوں میں اور گھروں میں, اور آپ جانتے ہیں ایک بندے کو اسے قتل کر دیا کمار ہے, وہ آپ کو نہیں جانتا آپ اسے نہیں جانتے, تو قتل کرنے کی کیا تھوک بنتی؟ وہ قیامت کو کھڑا ہوگا کہ اللہ مجھے نہیں پتا مجھے کس نے مارا تھا, اور آپ سے پوچھے گا آپ کہیں گے مجھے تو نہیں پتا میں نے کس کو مارا تھا, پھر وہ بتائے گا کہ تیرے مارنے سے کون کون مرا, اور پھر وہ پوچھے گا کہ زندگی تو میں نے دی تھی موت دینے والا تو کون تھا, تیرے پاس کیا اختیار تھا؟ تو گناہگار ہے, اس کا عقیدہ غلط ہے. تو یار عقیدے غلط والے لوگ تو روئے زمین پہ ہیں, پوری دنیا میں لوگ ہیں ہر ملک میں, تو آپ کس کس کو مار دو گے؟ آپ کو مارنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو مارنے کے لیے تو مبعوث نہیں, وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, آپ رحمت عالم ہیں, حیات جاویداں ہیں, آپ نے زندگیاں بانٹی ہیں, مردوں کو زندگی دی ہے, مرے ہوئوں کو زندگی دی ہے, کہ ہم نے اپنے گھر سے تو کچھ نہیں دینا، دینا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا سے لے کر آپ کی طرف سے جو آتے وہ تو حیات ہے. یہ موت کہاں سے آ گئی، قتل عام کہاں سے شروع ہو گیا؟ اور ایک جو جملہ زبان زد عام ہو گیا ہے وہ یہ ہے کہ جی کافر غالب آ گئے اور اسلام دنیا میں مغلوب ہے. آج یہ اسلام مغلوب نہیں ہے، اسلام حاکم ہے اور ہمیشہ حاکم رہے گا. اسلام معقوم نہیں ہوتا، اللہ کا دین ہے. مسلمان مغلوب ہیں، اس لیے مغلوب ہیں کہ کافر اپنے کافرانہ قوانین کی پاسداری کرتا ہے اور مسلمان اسلام کی پاسداری سے محروم ہو گیا ہے. آج بھی جو فرض بھی آج بھی اسلام کا دامن نیک نیتی سے خلوص سے جم کر تھام لے گا، آج بھی معزز ہے، کوئی اسے رسوا نہیں کر سکتا، کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. وہ اکیلا بھی آزاد مردوں کی طرح زندہ رہ سکتا ہے، کسی کی غلامی اسے نہیں کرنی پڑتی. اللہ کی غلامی کافی ہے، اللہ کے نبی کی غلامی کافی. تو میرے بھائی ہم پہ ذمہ داری یہ آتی ہے کہ ہم اپنی بڑائی بیان کرنے کی بجائے اور خود کو بڑا پاک باز ماننے کو، یہ مصیبت ہے کہ کسی کو دو دن ذکر کرانے کے لیے کہہ دے تو وہ خود باجدید مستامی بن جاتے. اب کہتے ہیں مجھے وضو بھی کرو، میرے جوتے بھی پالش کرو، میرے قدموں میں نجات ہے یار خدا کے لیے. ہم سب نوکر چاکر ہیں، میرے سمیت کوئی حیثیت نہیں ہے ہماری. نسبت جو امانت ہے اللہ کی، یہ جس سے چھن جائے گی رسوا ہو جائے گا. نہ میری کی حیثیت ہے نہ آپ کی حیثیت ہے، اس غلامی کی، اس تعلق کی، اس رشتے کی جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیب ہے. اس کی عزت کرو اور اس کی عزت کراؤ. میں اور آپ کیا ہیں بھائی؟ ہم کچھ نہیں ہیں. اپنی بڑائی میں اسیر نہ ہو جایا کرو، جس کی ذمہ داری لگے اسے احساس ذمہ داری ہو اور کوشش کرو کہ لوگوں سے اپنی غلامی نہیں، لوگوں کو محمد رسول اللہ کی بارگاہ میں لاؤ. میری اور آپ کی غلامی کوئی نہیں کرے گا، ہم سب ایک جیسے ہیں. ایک جیسے بندے کی کیا ضرورت ہے کسی کو غلامی کرے؟ آپ خان کہلواتے ہیں، دوسرا بھی خان کہلواتا ہے. آپ اپنے آپ کو بہت معزز اور متبرک آدمی سمجھتے ہیں، دوسرا شاید آپ سے زیادہ اپنے ذوق میں مبتلا ہو کہ میں بہت پاک باز ہوں. ہم صرف اپنے وضو اور نمازیں اور روزے گنتے ہیں، وہ جو شاید قبول ہوئے بھی ہیں کہ نہیں، اور گناہوں کی فہرست پہ نظر ہی نہیں ڈالتا. بندہ خود بھی جمع تفریق کرے تو سمجھ آ جاتی ہے کہ گناہ پھر زیادہ ہے. ایک بزرگ سے کسی نے کہا تھا کہ مجھے نصیحت فرمائیے، تو انہوں نے کہا ایک کافی اور پنسل لے لو، صبح اٹھو تو صبح سے رات سونے تک جو فکریں تمہاری زبان سے نکلیں وہ لکھتے جاؤ، جو کام کرو وہ نوٹ کرتے جاؤ، کل مجھے دکھانا، میں پھر نصیحت کروں گا. ایک دن اس نے لکھا، پھر واپس بزرگ کے پاس نہیں پہنچا. اسے خود ہی سمجھ آ گئی کہ میں سارا دن بکتا کیا رہتا ہوں اور کرتا کیا. پھر واپس جانے کی ضرورت پیش نہیں آئی. آپ بھی تجربہ کر کے دیکھ لیں، ہم بھی تجربہ کر کے دیکھ لیں. ایک دن کاپی پنسل لے کر دیکھو، ایک تو جملے جملے پہ زبان رک جائے گی کہ کیا بولنے لگا. اگر آپ خود لکھیں تو محتاط ہو جائے کہ یار یہ لفظ زبان سے نہ نکالو، یہ تو بڑا نازیبہ لفظ لکھنا. اللہ کے فرشتے لکھتے ہیں اور میدان حشر میں پڑا جائے گا، اس کا خیال نہیں ہے. وہ تو لکھتے ہیں، پڑھا بھی جائے گا. تو یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے آپ کو نسبت ویسی عطا کی ہے. اللہ کا احسان ہے کہ اس عہد کے بے مثل شیخ کی خدمت میں پہنچایا ہے. ہم تو ہرکار ہیں, ہم تو خادم ہیں ایک بار گاہ کے, جو ذمہ داری لینا, باپ کوئی پیر تھا نہ دادا پیر تھا نہ آگے کوئی پیر ہوگا, ہمیں تو پیری فقیری کا پتہ ہی نہیں تھا, ہم تو خود زمانے کے ستائے ہوئے لوگ تھے, دین کے دامن میں پناہ چاہتے تھے, اور جہاں نام نہاد دینداروں کے پاس جاتے تھے وہاں دیکھ کر بیزار ہو جاتی تھی طبیعت کی, اس نیکی سے تو ہم گناہگار اچھے. اللہ کریم نے ایک ایسے دروازے پہ پہنچا دیا جہاں واقعی اللہ کی یاد اور نیکی بدی کا شعور تو عطا ہوا, توفیق عمل بھی اللہ دے, لیکن یہ پتا تو چلا نیکی کیا ہے, بدی کیا ہے, دین کیا ہے, لا دینی کیا ہے. اور باوجود اس سے اس کے کہ میں نے حضرت سے معذرت کی تھی کہ حضرت میں اپنی اصلاح کے لیے آپ کی خدمت میں ہوں, پیر بننے کے لیے آپ میرے سر ذمہ داری نہ ڈالیے گا, باقی جس کو چاہیں دے, انہوں نے ساری میرے ذمہ لگا. اب مجبوری ہے کہ بھاگ تو نہیں سکتے, جب تک دم میں انشاءاللہ نبھائیں گے. اور الحمدللہ اللہ نے توفیق دی, گاؤں سے شہروں اور شہروں سے ملکوں اور بین الاقوامی سطح پر اللہ نے توفیق دی کہ آج یہ واحد ادارہ ہے جس کا ذکر صبح و شام انٹرنیٹ پر پوری دنیا پہ ہوتا ہے. جہاں لوگ ابھی نئی ایجادات پر فتوے لگا رہے ہیں, ہم نے انہیں مسلمان کر رکھا ہے اور روشنیاں پھیلانے کا سبب بنا رکھا. تو اللہ کریم آپ کو توفیق دے, اپنا محاسبہ بھی کرتے رہیے, اور اس میں یہ بات شامل رکھیے کہ ہم اس عہد کی تاریکی کو کتنا روک پائے. ہماری نہ کسی حکومت سے مخالفت ہے, نہ کسی حکمران سے, نہ کوئی سیاست ہے, نہ کوئی اس کی ضرورت. ہمارا مشن یہ ہے کہ زمانے کی تاریکی کا سینہ پھاڑ کر اس میں محمد الرسول اللہ کی روشنیاں پھیلائی جائیں. دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے, بس دیکھنا یہ ہے ہر بندہ اپنی حیثیت کے مطابق دیکھے کہ کیا میں کچھ کر سکا ہوں. اگر ہم یہ محاسبہ شروع کر دیں تو اللہ توفیق عمل بھی دے دے گا, اصلاح احوال بھی ہوگی, اور زمانہ پھر سے پلٹا جا سکتا ہے. ہمت مردانہ چاہیے, اللہ کی مدد ساتھ ہوتی ہے, اور مومن جس کام پہ کمر بستہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے. کرنے کا کام یہ ہے کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, اور دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے, اپنے مشن کے ساتھ, اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, اپنے دین کے ساتھ لگاؤ نے عشق ہو. اور وہ عشق پست کو بالا کر دے, انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے, انسانوں کو انسانوں کے ظلم سے بچائے, اور زمانے کو دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. اللہ کریم توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.